لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إحرام سے اور حج سے متعلق حدیث کا ذکر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. كنت أطيب لإحرامه قبل أن يحرم. اس سے معلوم ہوا کہ احرام سے پہلے آپ طیب خوشبو جتنی چاہیں لگا لیں, اور احرام کے بعد بھی اگر وہ خوشبو باقی رہتی ہے تو کوئی نقصان دہ نہیں ہے, کیونکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جو خوشبو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کے لیے لگایا تھا اس کی چمک ہم نے عرفات میں بھی دیکھی. تو اس کے بعد اگر کپڑے میں بھی جس میں سے لگ کر کے کپڑے میں بھی خوشبو لگ جاتی ہے تو اس میں کوئی فدیہ یا کوئی حرج نہیں ہے. البتہ احرام کے بعد خوشبو بستن لگانا یہ غلط ہے. وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ, اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حلال ہوتے تھے احرام کھولتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ کنکری ماریں گے پہلے, پھر اس کے بعد نحر قربانی جس کے اوپر وہ قربانی کریں گے, اور اس کے بعد حلق یا تقصیر کریں گے, پھر اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کام کر لینے کے بعد غسل فرمایا, اور اس کے بعد طواف کرنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خوشبو لگائی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ خوشبو اسی وقت لگا سکتا ہے جب آدمی احرام کی حالت میں نہ ہو. احرام کی حالت میں جان بوجھ کر کے خوشبو لگانا یہ یقیناً اگرچہ حج کو باطل کرنے کا سبب نہیں ہے, لیکن اس پر فدیہ ضرور لازم ہے. اور اگر بھول کر کے لگا لیا کوئی بھی خوشبودار چیز کو عمدن استعمال کرنا یا قصدن یہ غلط ہے, لیکن بھول کر کے اگر استعمال کیا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا کے تحت علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ ماشاءاللہ السلام علیکم علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ بھول کر کے اگر لگا لیا ہے تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے. لیکن بعض مذاہب میں اور خاص طور پہ نئی کتابوں میں اور بالاخص جو پاکستان وغیرہ سے وزارت الحج وغیرہ سے نکلتی ہیں کتابیں, اس میں لکھا رہتا ہے کہ خوشبو بھول کر کے بھی لگا لیا تو اس پر دم احتیاطی لازم. یہ غلط ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے مسائل ایسے تھے جن کا وقوع ہوا اس پر دم نہیں لازم تھا. یہ اسی طرح خاص طور پہ ایک صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے زعفران کی خوشبو سے رنگا ہوا کپڑا پہن رکھا ہے اور قمیض پہن رکھی ہے, تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبو دھو لو اور قمیض کو اتار دو, پھر فدیے کا آپ نے الزام نہیں کیا. یہ نہ جاننے کی وجہ سے یا بھول کر کے کیا ہے, اس وجہ سے اس پر کوئی دم لازم نہیں ہوگا. عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. احرام کی حالت میں نکاح کرنا یعنی عقد کرنا یا کسی کا کرانا یا مگنی وغیرہ کرنا یہ منع ہے. حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ آدمی سب کچھ چھوڑ کر کے آتا ہے اور اللہ کے لیے, جیسے کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار بالحج. رفث کہتے ہیں ہر اس بات کو جو عورتوں کے ساتھ یا عورتوں سے دلچسپی یا دل لگی یا جمع سے پہلے اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں جس سے آدمی کی شہوت بھڑکے, وہ تمام باتیں رفث میں آتی ہیں, اس سے منع ہے. تو چونکہ نکاح کی صورت میں, نکاح کرنے نکاح کرانے کی صورت میں اس قسم کا ذہن بن سکتا ہے آدمی کا, اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی ان حالات میں پورے طور پر پاک ذہن رکھ کر کے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے حج مبرور کرے. اسی طرح ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فی قصت سیده الحمار الوحشی وهو غیر محرم, احرام کی حالت میں نہ ہوتے ہوئے انہوں نے, ابو قتادہ نے ایک زیبرا کا شکار کیا تھا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لا کر کے انہوں نے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم اس کو کھائیں یا نہ کھائیں, تو پیارے رسول نے فرمایا حل منکم احد امرہ اشارہ علیہ وسلم, کسی نے ان کو اشارہ کر کے بتایا تھا کہ یہ جانور آ رہا ہے یا شکار آ رہا ہے یا ان کی مدد کسی نے کی تھی, تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے کچھ نہیں کیا تھا, تو پیارے رسول نے کہا کہ کھا لو, اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا الصید وانتم حرم, احرام کی حالت میں یا حدود حرم میں ہو کر کے, حرم کے معنی دونوں ہیں, حدود حرم میں رہنے والا آدمی صید شکار کو نہیں مار سکتا ہے. شکار کا مارنا دو معنی میں ہے, ایک تو یہ ہے کہ کوئی شکار باہر سے لے کر کے آیا ہے آدمی, کیا اس کو حرم میں باہر سے شکار کیا پکڑ کے لایا ہے زندہ پکڑا ہے, کیا اس کو حرم میں قتل یا ذبح کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اس آیت کے تحت بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر شکار باہر کیا ہے اور زندہ لا کر کے حرم کے اندر اس کو داخل کیا حدود حرم میں, تو پھر اس کا ذبح کرنا جائز نہیں. لیکن ظاہری آیت کا معنی یہی ہوتا ہے, لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سمجھا, ان کے زمانے میں یہ چیز مشہور تھی کہ باہر سے شکار, اب اباری کا لفظ آتا ہے, چھوٹی چڑیاں ہوتی تھیں اس کو شکار کر کے لاتے تھے اور اس کو لوگ حدود حرم میں بیچتے تھے, حدود حرم میں خریدتے تھے, حدود حرم میں اس کو ذبح کرتے تھے. تو اور ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کسی کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس بہت کافی چھوٹی چڑیاں پجڑے میں رکھی ہوئی ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ کتنے میں خریدا, کہا اتنے میں خریدا, کہا اس سے سستی فلا جگہ ملتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے زندہ لا کر کے اندر حدود حرم میں بیچا جا سکتا ہے یا حدود حرم کے اندر اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے, لیکن احرام کی حالت میں آدمی, یعنی حدود حرم سے باہر لا کر کے جو احرام کی حالت میں نہ ہو وہ ذبح کر سکتا ہے, اگر احرام کی حالت میں تو حدود حرم سے باہر یا حدود حرم کے اندر رہ کر کے آدمی اس کو ذبح نہیں کر سکتا. یہ دوسری روایت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جسامہ ایک صحابی نے زیبرا جانور کی, یا جس کو ہمارے وش کہتے ہیں, شاید نیلگاہ بھی اس کو کہتے, میرے شبہ میں آتا ہے, یا نیلگاہ دوسری چیز ہوتی ہے, آپ ہی نے بتایا کہ فرق ہے دونوں میں, تو بہرحال تو اس کا شکار کیا انہوں نے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ہدیہ دیا, تو پیارے رسول نے کہا انا لم نردہ علیک الا انا حرم, ہم اس وجہ سے تمہارا یہ ہدیہ قبول نہیں کر رہے ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں اور شکار احرام کی حالت میں حرام ہے. ان دونوں احادیث کو علماء حدیث نے مختلف الحدیث میں ذکر کیا, یعنی جیسے بہت سے لوگ نا سمجھ جو حدیث کو سمجھ جیسا اہل حدیث سمجھتے ہیں یا حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے سمجھتے ہیں, اس طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے کہتے ہیں احادیث میں ٹکراؤ ہے, احادیث میں ٹکراؤ ہے. آپ دیکھیں گے کہ منکرین سنت کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے, دو چار احادیث اس طرح لے کر گئے. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے زانو تلمذ جس طرح علماء کے سامنے طے کر کے سمجھنا چاہیے, نہ حدیث کو سمجھا نہ اصول حدیث کو سمجھا, اس وجہ سے کہتے ہیں کہ احادیث میں ٹکراؤ, کس حدیث کو لیں کس حدیث کو نہ لیں. لیکن کم سے کم یہ چیز بھی تو ہونی چاہیے کہ اگر بازار میں کچھ چیزیں خراب ہیں کچھ اچھی ہیں, تو سب کو تو خراب نہیں کہا جا سکتا ہے, اچھی کو بھی خراب کر دیں اور خراب کو بھی اچھی کہہ دیں تو یہ چیز ذوق کے خلاف ہے, عام انسانی فطرت نہیں قبول کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو نہیں قبول کر رہے ہیں تو دوسری احادیث جو صحیح ہیں جس میں کوئی ٹکراؤ نہیں اس کو قبول کرنے میں کیا آپ کو تامل ہے, لیکن چونکہ ان کی ایک ہوا پرستی ہے کہ نہیں حدیث حجت قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز حجت نہیں ہے شریعت میں, تو پھر نماز کیسے پڑھیں گے, منمانی اپنے طور پر نماز کے طریقے نکالیں گے, اور جس طرح ایک دوسرے کی عقل میل نہیں کھاتی ہے اسی طرح ان کے مسائل بھی میل نہیں کھاتے ہیں, کسی کا اجتہاد اس طرح ہوا کسی کا اجتہاد اس طرح ہوا, بہرحال بہت بڑی گمراہی ہے. اللہ کے کلام پاک کے انکار کا انکار ثابت ہوتا ہے حدیث کا انکار کرنے سے. لیکن پیارے رسول نے اس حدیث میں جس میں کہ آپ نے فرمایا کسی نے اشارہ کیا تھا یا کسی نے ان کی مدد کی تھی, کہا نہیں اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے تو پھر تمہارے لیے وہ جانور وہ شکار کھانا جائے جو کسی دوسرے آدمی نے غیر احرام کی حالت میں شکار کیا. اور یہاں پیارے رسول نے کہا کہ ہم آپ کا یہ ہدیہ اس وجہ سے قبول نہیں کر رہے ہیں شکار کا, کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں. اس سے ظاہر میں معلوم ہوا کہ احرام کی حالت میں شکار جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. ہاں, اس سے پہلے جو حدیث ہے اس میں اشارہ ملتا ہے کہ اگر کسی کے نے اشارہ کیا ہے یا کسی کی مدد سے یا کسی کے لیے خصوصی طور پر نیت کر کے کہ ہم فلاں مہمان آئے ہیں, احرام کی حالت میں وہ مہمان ہیں, ان کے لیے ہم جا کر کے شکار کریں گے, خاص ان کے لیے کیا گیا ہے, تو حدیث سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پھر کھانا ان کے لیے جائز نہیں. اگر اپنے لیے ذبح کیا ہے, جس طرح عام چیزیں خریدتا ہے آدمی, اس میں سے ہدیہ کسی کو دے دیا تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر اپنے لیے شکار کیا ہے اور اتفاقیہ اگر کسی کو ہدیہ دے دیا, وہ احرام کی حالت میں بھی ہو, تو کھانا جائز ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کسی نے اشارہ کیا ہے, یہاں تک کہ آدمی اگر غیر محرم بھی ہو, اس کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ دیکھو جانور جا رہا ہے, یا اس کی طرف اپنا تیر تفنگ پھینکا اور کہا کہ تم لے جا کر کے اسے مارو, پک اگر یہ اس نے بولا بھی نہ ہو لیکن اشارہ کر کے اور بتا دیا ہو, تب بھی اس کے لیے کھانا جائز نہیں. اسی طرح جیسا کہ دوسری حدیث میں کہ اگر کسی کے لیے خصوصی طور پر شکار کیا گیا ہے تو پھر اس کے لیے بھی کھانا جائز نہیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شبہ ہوا کہ انہوں نے آپ ہی کی خاطر شکار کیا ہوگا, اس وجہ سے آپ نے احتیاطاً اس کو رد کر دیا, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, آپ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے, آپ کی دعا حاصل کرنے کے لیے صحابہ اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے, تو پیارے رسول کے وجود کی وجہ سے اس مجلس میں یا اس فوج میں یا اس جماعت میں سوچا ہوگا کہ یہ شاید انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے, جیسا کہ واضح طور پر صحابہ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے اور پھر محدثین نے اسی کو لیا ہے. یہ پیارے رسول کے لیے ذبح کرنے شکار کرنے کی وجہ سے اس صبح کی بنا پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ من اتقى الشبهات فقد استبرا لدینه ہی وٹک دی, دین کا ایک عام قاعدہ ہے کہ صبح کی چیز سے جو بچ گیا تو اپنے دین اور اپنی آبرو کو اس نے محفوظ کر لیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے متورع اور سب سے زیادہ متقی تھے, آپ شبہات کی چیزوں سے بہت کچھ بچا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے بستر پر کھجور ملا, امکان تھا کہ آپ کے پاس جو کھجور تھی اس میں سے ہو یا دوسرا کوئی کھجور ہو. پیارے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ صدقہ کا نہ ہوتا تو میں کھا لیتا. حضرت حسن نے اٹھا کر کے منہ میں ڈالا, آپ نے کہا کیخ کیخ, یعنی اس کو نکال دو منہ سے, کیونکہ ہم آل محمد کھاتے نہیں ہیں صدقہ. ایک دوسری روایت میں کہ ایک راستے میں پیارے رسول نے کھجور اٹھائی راستے سے اور آپ نے کہا لولا انہا من الصدقہ, اگر خطرہ یہ نہ ہوتا کہ یہ کہیں کسی زکوٰۃ کا کھجور ہو, اور جو کہ زکوٰۃ ہم آل محمد کے لیے جائز نہیں, تو میں کھا لیتا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبہ کی بنا پر ان کے شکار کو واپس کر دیا. وعن كعب بن حجر رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. كعب بن حجر ایک صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ میں پیارے رسول کے پاس اٹھا کے لایا گیا, حملت آیا نہیں بلکہ اٹھا کے لایا گیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا شرف حاصل کرنے کی کوشش کی اور آئے, یہاں تک کہ کمزوری, نقاہت اور بیماری جو بھی رہی ہو, اس حالت میں تھی کہ وہ خود نہیں آ سکتے تھے, اٹھا کے لائے گئے. حمل تو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقمر یتناثر علی وجهی. قمل یہ جوئیں جو ہیں, کہتے ہیں کہ میرے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے, چل رہے تھے چہرے پر. جب زیادہ ہو جائیں تو بال سے نکل کر کے چہروں پر بھی چلنے لگنے کا امکان ہے, جیسا کہ انہوں نے کہا والقمر یتناثر علی وجهی. اور جب یہ تصور ہو کہ بڑے بڑے بال رکھتے تھے لوگ, تو چہرے پر تک جوئے کے آنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے. فقال پیارے رسول نے فرمایا ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى, مجھے گمان نہیں تھا کہ تمہاری تکلیف اس حد تک بڑی ہوئی ہے جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں. اتجد شاة, کیا تم ایک بکری کے ذبح کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ قلت لا, اللہ کے رسول میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. قال فصم ثلاثة ایام, پھر آپ نے فرمایا کہ 3 دن کے روزے رکھ لو. او اطعم 6 مساکین, یا 6 مسکین کو کھانا کھلا لو. لکل مسکین نصف سا, ہر ایک مسکین کے لیے آدھا سا. تو گویا چھ مسکین کے لیے تین سا کھلا دو اور بال کو مونڈ لو احرام کی حالت میں، یہ تمہارے لیے کفارہ ہو گیا. تو اگر ضرورت کے تعداد میں، ضرورت کہتے ہیں کہ عام مسائل میں بس ضرورات تو بھی المحظورات، ضروری چیزیں جو ہیں اس کی بنا پر منع چیز بھی حلال ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر رسول نے اس ضرورت کو کے پیش نظر جس طرح اور صبر کیے تھے دو چار مہینے سے، دو ایک دن اور صبر کر سکتے تھے، اس وجہ سے اس حد تک ضرورت نہیں تھی. لیکن پیارے رسول نے کہا کہ جب یہ حالت پہنچی ہے تم چاہو تو سر کو مونڈ لو اس احرام کی حالت میں، لیکن اس کے بدلے یہ فدیہ دے دو جس میں تمہیں اختیار ہے، یا تو ایک بکری ذبح کرو اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو تین دن کے روزے رکھو یا چھ مسکین کو کھانا کھلا دو. اس کا اسی طرح اور دوسرے مسائل میں بھی، اگر آدمی نے جان بوجھ کر کے کوئی ایسا ممنوع احرام استعمال کیا ہے تو پھر اس کا فدیہ یہی ہے. مثلا اگر کپڑا پہن لیا ہے سردی کے ڈر سے، انڈر ویئر پہن لیا ہے زخم ہونے کے ڈر سے، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں لوگوں کے. بہت سے لوگ دو چار گھنٹے نہیں رہ سکتے ہیں بغیر انڈر ویئر وغیرہ پہنے، اگر رانوں میں رگڑ کھا آتی ہے تو پھر چلنا دوبر ہو جاتا ہے ان کے لیے، اور پھر الرجک ہو جاتا ہے تو بہت کچھ تکلیف ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے، یا یہ کہ سینہ کھلا ہو تو پھر اس میں سردی لگ کر کے زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے، پہن سکتے ہیں فنائل وغیرہ یا اسی طرح انڈر ویئر وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ اس کے بدلے ان کو یہی فدیہ جس میں اختیار ہے کہ یا تو بکری ذبح کریں یا تین دن کے روزے رکھیں یا چھ مسکین کے کھانے کھلائیں. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكه الفيل. جب اللہ تعالی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مکے کو فتح کیا، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، پیارے رسول نے خطبے کے لیے لوگوں کو واعظ و نصیحت کے لیے آپ کھڑے ہوئے. روایت میں آتا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، اخذ بعضادت الباب، باب کعبہ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر کے آپ کھڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ باب کعبہ اس زمانے میں بھی، پتہ نہیں اس زمانے میں دونوں ہاتھوں میں آئے گا نہیں، زیادہ چوڑا ہے یا نہیں، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک عام متوسط آدمیوں کی سے زیادہ لمبا نہیں تھا، اور نہ آپ کا جسم اتنا چوڑا تھا، تو اتنا اس کی چوڑائی رہی ہوگی کہ دونوں ہاتھ سے آپ بازو پکڑ سکتے تھے. پتہ نہیں اب اس زمانے میں یہ چوڑائی ہے یا اس سے زیادہ ہے. بہرحال تو پیارے اخذ بعضادت الباب، آپ نے دونوں بازو پکڑ کر کے اور لوگوں کو تقریر خطاب کیا، ان اللہ حبس عن مکۃ الفیل، اللہ تعالیٰ نے روک دیا مکے سے ہاتھی کو. اشارہ فرمایا آپ نے اس ابرہہ کی بری نیت سے آنے کا، جبکہ وہ نکل کے آیا تھا یمن سے کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اور روایات میں آتا ہے کہ بارہ ہاتھیاں لے کر کے آیا تھا، بارہ ہاتھی اس کے ساتھ تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا جیسا کہ ابن کثیر نے تفصیل سے لکھا ہے، اس کا پروگرام یہ تھا کہ کعبہ سے اور زنجیریں ان کے ساتھ تھیں، ہاتھیوں کو زنجیر سے باندھ کر کے اور زنجیر کو کعبہ سے لپیٹ باندھ کر کے بیک وقت اس کو گرا دے، یہ اس کا پروگرام تھا جیسا کہ روایات میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر رکھا ہے، معجزہ ہے یہ کعبۃ اللہ کا، کہ جو شخص اس کو بری نیت سے ڈھانا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیں گے. حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہ ہاتھی، یا جیسا کہ روایت میں آتا ہے، پیچھے بھاگنے لگے، جس قدر ان کو مارتے رہے اسی قدر وہ پیچھے بھاگتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے. اور انہوں نے تجربہ کیا کہ جب آگے بڑھنے کے لیے اس کو اکساتے تھے، آنکھ اس سے مارتے تھے، لہو لہان ہو گئے جیسا کہ روایت میں آتا ہے، سجدہ ریز ہو گئے ہاتھی، جیسا کہ بعد روایت میں آتا ہے کہ وہ بیٹھ گئے، اور جب دوسری طرف ان کا رخ کرتے تو تیزی سے بھاگنے لگتے، جب ادھر رخ کرتے تو وہ بیٹھ جاتے اور چیختے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مکے میں ہاتھی اور ان کے ساتھ جو فوج تھی ان کو روکنے، ان کو داخل کرنے، داخل ہونے سے روک دیا. حبسان مکہ الفیل، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو سورہ فیل میں اس کا ذکر کیا، الم تر کئی فعال ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. آپ نے دیکھا نہیں اللہ کے رسول، گویا اس زمانے میں جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے تکلیفیں دی جا رہی تھیں، آپ کے صحابہ کو طرح طرح سے کئی ایسے طریقے سے ان کو ستاتے تھے کہ جس کا تصور بھی نہ ہوتا تھا، جب یہ حالت تنگ ہوئی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی کہ کس قدر بھی یہ لوگ طاقتور ہو جائیں, زوراور ہو جائیں, لیکن اللہ کے سامنے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس کعبے کو میں نماز پڑھنے سے, اس کعبہ کو معطل کرنے سے نیت کی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا تھا. یہی انجام ان لوگوں کا بھی ہوگا. علم تر, آپ نے دیکھا نہیں کئی ففال رب کب اصحاب الفیل, ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا, کیا انجام کیا ان کا. علم یہ جال کئی دہوں فی تضلیل, ان کی تمام تدبیروں کو اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا. علم یہ جال کئی دہوں فی تضلیل و ارسل علیہم طیرا ابابیل, اور ان پر اللہ تعالیٰ نے جھنڈ کے جھنڈ چڑیے بھیجے. فجعلہم کعصف ماکول, اور ان کو ان چڑیوں نے مار کر کے بھوسا بنا دیا, کھایا ہوا بھوسا, گوبر بنا دیا. نہیں, کھایا ہوا بھوسا کا مطلب ہے کہ وہ ہضم شدہ بھوسا ہو گئے. اس کہتے ہیں وہ بھوسا جو جانور کھاتا ہے, اور پھر کھانے کے بعد جس طرح اس کا انجام ہوتا ہے اس طرح ان کو بنا دیا. روایت میں آتا ہے, صحیح روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ نیت کر لی اور ہاتھی کو بار بار آگے بڑھاتے رہے, اچانک اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ایسے چڑیے بھیجے جن کے پنجوں میں ایک ایک کنکریاں تھیں, اور سب آ کر کے ان کو اوپر سے مارتے تھے, اور جس کو بھی لگتا تھا فوری طور پر وہ سوراخ ہو جاتا, وہاں پھوڑا ہو جاتا اور پانی بہنے لگتا, اور کٹ کر کے وہ جب وہ عضو گر جاتا تھا. یہاں تک کہ کہتے ہیں سب وہیں ہلاک ہو گئے, اور خود اب رہا جاتے جاتے راستے میں چڑیا کی طرح ہو گیا پگھل کر کے, کیونکہ جہاں جہاں اس کو چوٹ لگی سب جسم اس کا کٹتا جاتا تھا, یہاں تک کہ وہ سب ہلاک ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ رسول نے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا. کلام پاک میں تو صرف اشارہ ہے اس واقعے کا, جس واقعے کو 40 سال پہلے ہمارے خیال سے پیارے رسول کی ولادت مبارکہ عام الفیل میں ہوئی, ہاتھی جس سال ہاتھی کا حادثہ ہوا اور وہ کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہے تھے, اللہ تعالیٰ کو ہلاک کیا. 40 سال کے بعد آپ کی بعثت ہوئی گویا, ہاتھی کے حادثے کے 40 سال کے بعد پھر آپ اس میں 8 سال اور لگا لیں, کیونکہ فتح مکہ بعثت کے 8 سال کے بعد ہوا, یعنی 48 سال, 50 سال کے قریب, اور پورے عرب میں اس قصے کا چرچا تھا. اس وجہ سے کلام پاک میں تفصیلات عام طور پر ذکر نہیں ہوتی ہیں, لیکن ان تفصیلات کو دوسری روایات سے, صحیح روایات سے ملایا جا سکتا ہے جس میں یہ تفصیلات آئی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس میں بعد روایت میں آتا ہے کہ حضرت جب انہوں نے کعبے پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو تمام مکے والے مکے کو چھوڑ کر کے پہاڑوں میں جا کر کے بس گئے. کہتے ہیں یہ یقین تھا ان کو کہ عذاب نازل ہوگا ان کے اوپر, تو اس عذاب کی حالت میں یعنی آئیں گے گرائیں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے دیکھ سکیں گے کہ اپنے باپ دادا کا کعبہ ہمارے سامنے گرایا جائے, بھاگ کر کے پہاڑوں میں چھپ گئے. حضرت ابو طالب عبد المطلب پیارے رسول کے دادا, وہ آئے اور کعبے کو پکڑ کر کے انہوں نے دعا کی. اس روایت کو اسنادی طور پر ضعیف کہا جاتا ہے, لیکن چونکہ یہ چیز بعید نہیں ہے ان کے اخلاق یا ان کے عام اعمال سے, اس وجہ سے اس کی روایت کو علماء نے جائز کہا ہے, اگرچہ اسنادی طور پر صحیح نہیں ہے. آ کر کے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ تیرا گھر ہے, تو چاہے تو اس کی حفاظت کر یا تو چاہے اس کو ضائع کر. وہ بھی آخر میں آخری طواف کر کے اور اس طرح کہہ کر کے وہ نکل گئے. اس کے بعد ان کو خبر لگی کہ ابرہا کے آدمیوں نے ان کے اونٹ 100 اونٹ پکڑ لیے ہیں. روایت میں آتا ابن اسحاق وغیرہ نقل کیا کہ 100 اونٹ پکڑ لیے ہیں. جا کر کے ابرہا نے ان کو ابرہا کے پاس جا کر کے اس کی شکایت کی. ابرہا نے ان کو دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے, اور اس نے ابو رغال ایک آدمی کو اپنے ساتھ رکھا تھا جو مکے ہی کا تھا, اور وہ آتے ہوئے دیکھ کر کے کہا یہ کون ہے. کہا یہ سید قریش, قریش کے سردار یہ ہیں. تو اس نے یہ نہیں سوچ, یہ اچانک گھبرا کر کے اس نے سوچا کہ اگر ہم اسی طرح اپنے تخت پر بیٹھے رہیں گے, اور اس تخت کو بہت کچھ سجایا گیا تھا جیسا کہ روایت میں آتا ہے, تو وہ ہماری ہتک ہوگی, وہ آ کر کے ہمارے ساتھ بیٹھیں گے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی ہمارے مقابل نہ بیٹھے. آتے ہوئے دیکھ کر کے اچانک زمین پہ وہ خود بیٹھ گیا, اور زمین پر بیٹھ کر کے اس نے استقبال کیا. پھر پوچھا کہ کیسے آئے ہو. کہا کہ آپ کے آدمیوں نے ہمارے اونٹ 100 اونٹ پکڑ لیے ہیں, میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں. کہا مجھے پہلے دیکھ کر کے تم کو تو مجھے ہیبت تاری ہوئی, کہ تم اتنے بڑے آدمی آ رہے ہو, کعبے کے متعلق تم بات کرو گے کیونکہ کعبہ تمہارا قبلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ کعبہ جس کا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا, اور ہم اونٹ کے مالک ہیں, ہم اونٹ طلب کر رہے ہیں. دوسرے کا یہ بات معقول ہے, حکم دیا کہ اونٹ دے دیے جائیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا, اور یہ چیز تاریخ صحیح تاریخ کا حصہ ہے کہ کعبہ پر انہوں نے حملہ کرنے کی جو پکا جو پروگرام اور یمن میں اس کے بدلے قلیس بنایا تھا جس کو کلیسا کہتے ہیں. قلیس کا مطلب ہے کہ اتنی اونچی عمارت تھی کہ آدمی اگر سر اٹھا کر کے دیکھے تو اس کا قلنسوا یعنی ٹوپی گر جائے. بڑی شاندار عمارت تھی, اس کو کعبہ بنانا چاہتے تھے, کعبہ یمانیہ سمجھ دیجیے. بہرحال تو پیارے رسول نے اسی قصے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مکے سے ہاتھی والوں کو اور ہاتھی کو روک دیا. وسلط علیہ رسول والمومنین, اور مکے کے اوپر اپنے رسول اور مسلمانوں کو مسلط کر دیا, طاقت دے دی کہ مکے میں طاقت سے گھسیں اور اس میں اور اس کو فتح کریں. گویا پیارے رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص اس کعبے کو بری نیت سے یا مکے میں بری نیت سے گھسے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب نہیں کرے گا, اور جو شخص اصلاح کے لیے آنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا. وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِ, دنیا کی تاریخ میں میرے مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہ کعبہ حلال نہیں کیا گیا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کعبے کو یوم خلق السماوات والارض جیسا کہ حدیث شریف میں ہے, پیارے رسول نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے باحرمت بنایا ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. پیارے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے پوری تاریخ عالم میں کسی کے لیے یہ حلال نہیں کیا گیا تھا. مکہ حلال ہونے کا مطلب ہے کہ یہاں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, اور یا یہ کہ یہاں کے درخت وغیرہ کاٹنا جائز نہیں جیسا کہ ہے, لیکن پیارے رسول کو کے لیے یہ اجازت دی گئی کہ آپ تھوڑی مدت کے لیے جس کو چاہیں وہاں قتل کریں, کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے آپ کو معلوم ہے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے آ رہے تھے تو آپ نے ہر قسم کے اخبار کو چھپا کر کے اور یہ چاہا کہ اچانک قریش کو کے اوپر ہم حملہ آور ہو جائیں تاکہ ان کو تیاری کا موقع نہ ملے. ہر بھی ایک جنگی بہرحال تعبیر ہوتی ہیں, اس تدبیر کے ساتھ پیارے رسول نے چھپانا چاہا. لیکن اور پھر حضرت حاتم بن ابی بلتہ کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے یہ اس طرح کا خط لکھ کر کے بھیجنا چاہا کہ مکے کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح کرنا چاہتے ہیں. پیارے رسول کو وحی کے ذریعے سے خبر ہوئی, پیارے رسول نے حضرت علی اور حضرت حمزہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو ایک سوار عورت روضہ خاک ایک جگہ ہے وہاں تم کو ملے گی, اور اس سے جا کر کے وہ خط لے لو جو حاتم بن ابی بلتہ نے بھیجا ہے. وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خبر دی. جب پہنچے ہیں حضرت علی اور حضرت حمزہ تو کہتے ہیں لتخرجن الکتاب او لنجردنک من الثیاب, اس سے کہا کہ وہ کتاب کہاں ہے, خط کہاں ہے جو فلاں نے تم کو دیکھ کر کے بھیجا. کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے, پہلے تو جھوٹ بولی. اس کے بعد جب انہوں نے سختی سے کہا کہ دیکھو اگر نہیں خط نہیں نکالو گی تم کو ہم پورے کپڑوں سے ننگا کر کے تلاشی لیں گے, تو اس کے بعد اس نے جوڑے میں باندھ رکھا تھا اندر, جوڑے سے کھول کر کے اس نے نکالا لے کے آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خط جب پڑھا گیا تو حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط مکے والوں کو پیارے رسول کی مرضی کے خلاف, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگوں کو خبر نہ ہو, تو پیارے رسول کی مرضی کے خلاف یہ خط مکے والوں کو لکھ کر کے نفاق برتا ہے. اس وجہ سے کھل کر کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول دانی ابرب عنق ھذا المنافق, مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق یعنی حاتم بن ابی بلتہ کی گردن اڑا دوں. پیارے رسول نے فرمایا نہیں, آپ نے گویا ان کے ایمان کی گواہی دی. پیارے رسول نے بلایا حاتم بن ابی بلتہ کو اور کہا کہ تم نے کیا کیا. کہا اللہ کے رسول مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا, لیکن ایک بشری تقاضے کے مطابق یا تحت مکے میں جتنے مہاجرین یہاں مدینے میں ہیں مکے میں ان کا کوئی نہ کوئی ہے, جو بچے یا جو ان کے اقربا رہ گئے ہیں ان کی حفاظت کر رہے ہیں, میرا مکے میں کوئی نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ ایک احسان ان کے ساتھ کر دوں. ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ پیارے رسول کے لیے کرے گا, یقیناً پیارے رسول کو فتح دے گا, پیارے رسول کی مدد کرے گا, لیکن میں نے صرف ظاہری احسان کر کے ان سے تاکہ ہمارے ان کے بچے وہیں یہاں مکے ہی میں رہ گئے تھے خود ادھر سے ان کو ستائے نا. تو پیار رسول نے فرمایا کہ لقد صدق حادث, آپ نے تصدیق فرمائی اور آپ نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں, بری نیت سے یا بدنیتی سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا. حضرت عمر نے کہا کہ پیار رسول یہ منافق ہو گئے, ہم ان کی گردن اڑا دیں. تو پیار رسول نے فرمایا لا اللہ تلا اہل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تم کو عمر یہ جاننا چاہیے کہ اہل بدر جو بدر میں جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عام اعلان کر دیا ہے کہ جو چاہو کرو تم, ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. تو یہ ان کے گناہوں میں سے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے اور اس سے مزید ان کو اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. تو پیار رسول نے اسی کی طرف اشارہ کیا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِ. جب آپ مکے میں داخل ہوئے, داخل ہو رہے تھے کعبے مکے کے, قریش مکہ کو خبر لگی جس میں ابو سفیان ان کے سردار تھے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جا رہے تھے ہجرت کے لیے, راستے میں پیار رسول سے ملاقات ہوئی. ابو سفیان رات میں نکلے تو حضرت عباس سے ملاقات ہوئی, دیکھا پیار رسول نے بھی ایک جنگی سیاست کی پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. پیار رسول نے فرمایا کہ جتنے قبیلے کے لوگ ہیں دور دور تک پھیل جائیں, یہ نہیں کہ تھوڑی دور میں سب سمٹ کے رہیں, دور دور تک پھیل جائیں اور جس قدر آگ جلانا چاہیں وہ جلائیں, تاکہ معلوم ہو. یعنی ایک آدمی چار جگہ آگ جلا دے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہاں بھی ایک ٹولی ہے, یہاں بھی ایک فوج ہے, یہاں بھی ایک فوج ہے. اس طرح کر کے آگ جلائی گئی. حضرت ابو سفیان